منع کیا نا تم کو سامنے بیٹھنے کا تھا.
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل تھا اور اللہ تعالی سے تعلق تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب ڈاؤن پر کاتم فرماتے ہیں کہ جب بندے کا اللہ تعالی سے تعلق جتنا بڑھ جاتا ہے تو مخلوق اور شفقت اور رحمت اتنی بڑھ جاتی ہے. جب بندے کا اللہ سے تعلق بڑھتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو مخلوق سے شفقت اور حقوق, مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں وہ اتنا مستعد ہو جاتا ہے. کیونکہ مخلوق کے حقوق ہم کہتے ہیں کہ مخلوق کے حقوق ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے. لیکن ایک جو اللہ تعالیٰ کا حقوق اللہ ہیں وہ براہ راست ہے, اور حقوق جو مخلوق ہیں بندوں کے جو حقوق ہیں, حقوق العباد ہیں, وہ حقوق بواسطہ ہے, مخلوق کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مل رہا ہے. تو دونوں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ ماں باپ کا حق جو ہے وہ ہم نے اپنی مرضی سے تھوڑی رکھا ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. بیوی بچوں کا حق ہماری مرضی سے تھوڑی, وہ تو اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے. لہذا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو, دونوں اللہ کا حق ہے. دونوں ایک براہ راست ہے بلا واسطہ اور ایک بال واسطہ, واسطے کے ذریعے سے ملاقات. تو میرے دوستو جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے مخلوق سے, اتنا مخلوق پر شفقت اور رحمت اتنی بڑھ جاتی ہے. لیکن مخلوق پر اتنی شفقت اور رحمت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا حق چھوڑ دے, یہ درست نہیں ہے. مخلوق پر شفقت اور رحمت جو کی جائے گی وہ بھی شریعت کے دائرے میں کی جائے گی. جیسے تبلیغ کرنے کا حکم ہے, کسی کو نصیحت کرنے کا جو حکم ہے, وہ حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ یا دو دفعہ بس کہہ دے, ایک مرتبہ یا دو دفعہ بس سمجھا دے, بس اس کے بعد ختم. پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہمارا کام تھا بات کو پہنچانا, بس وہ بات کو پہنچا دیا. اور وہ ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے دو دفعہ بس, اس سے زیادہ یہ جو پیچھے پڑ جانا یہ تبلیغ نہیں ہے. اس کو خوب یاد رکھیں, کسی کے پیچھے پڑ جانا یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ اب یہ جو ہے نا اصل میں اس میں نفس شامل ہو جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ نفس کہتا ہے کہ اب میں نے جو کہا یہ ضرور کرے. نفس ہے, نفس کیا کہتا ہے کہ نفس کی چکر بازیاں اور چال بازیاں بہت عجیب و غریب ہیں, اس کے مکر و فریب. اب وہ جو کسی کو کہتا ہے نا کہ یہ بات کرو, تو اب اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے نفس کو گراں گزرتا ہے کہ جی وہ میری بات کیوں نہیں مان رہا. یہ نفس کی اس میں اتنی باریک چال پوشیدہ ہے میرے دوستو کہ نفس کہتا ہے میری بات مان کیوں نہیں رہا. اب وہ اس نہ ماننے نفس کی اس چال میں آ کر, اس کو نفس کی چال ہے غیر اللہ ہے, اور غیر اللہ کو جو لبادہ پہنایا ہے, جو لباس پہنایا ہے وہ دین کا لباس پہنایا ہے, یعنی گدھے کو شیر کی کھال پہنائی گئی ہے. اب وہ نفس کی چکر بازی کیا ہے کہ نفس کہتے اس نے میری بات مانی کیوں نہیں, میں اس کو سمجھا کے رہوں گا, اور نام لیتا ہے اللہ کے لیے سمجھا رہا ہوں, اور حالانکہ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے نفس, اور اسی وجہ سے تو برکت نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہماری دین سکھانے میں اور نصیحت کرنے کے اندر جو برکت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے ایک تو دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ کہ ہم خود کرتے نہیں ہیں. ایک وجہ تو کیا ہے کہ ہم خود کرتے نہیں ہیں. اب ہم کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو, اور پتہ چلا کہ نماز میں تو ہم خود سست ہیں. چند دن نماز پڑھ لیتے ہیں, پانچ وقت کی نماز, دو چار دن تو بڑی اچھی چلتی ہے, پھر اس کے بعد ہم خود سستی کرتے ہیں, اگلے کو دو نالائق تو نماز نہیں پڑھتا. تو ایک تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے کہنے میں جو برکت اور اثر نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے. نمبر ایک بات کہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے, اور دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں نفس کے لیے. ہمارا ہوتا ہے نفس شامل کہ ہم نصیحت کر رہے ہیں, تو اس میں ہماری اغراض کیا ہے, غرض کیا ہے, یہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت درست ہو جائے. ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری واہ واہ ہو جائے, جی ہم نے اس آدمی کو ہم نے دین کے کام میں لگایا, یہ ہماری واہ واہ مقصود ہے کہ اس کو ہم نے لگایا. اور بتائیں گے پھر جی میری وجہ سے آئے, یہ فلاں کی وجہ سے آئے, یہ احسان. تو پتہ چلا وہ غرض ہے, وہ اپنی شہرت مقصود ہے, اللہ کے لیے مقصود نہیں ہے. اور اسی طرح سے ایک مرتبہ دو دفعہ کہہ دیا بس کافی ہے, اب اگر نہیں گئے تو اب تو وہ نفس کہتا ہے نا جھٹتی تھی بات نہیں مان رہا سمجھا اور سمجھا, تو وہ جو سمجھانا ہوتا ہے نا وہ نفس کے لیے ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہوتا. کیونکہ ذرا اگر اللہ کے لیے ہو تو طریقہ کیا ہے کہ جس کو نصیحت کرنی ہو پہلے روئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں اس کے لیے میں اس کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اور وہ انیک راستے, اور پھر جب دعا مانگے تو اس کے لیے نہ مانگے صرف اپنے لیے بھی مانگے. مان لو اگر کوئی نماز میں سستی کرتا ہے تو یہ کہے کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اس کو بھی بنا. یہ ہے طریقہ دعا مانگنے کا, دین کی نصیحت کرنے کا جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ اپنے لیے بھی دعا مانگے اور اس کے لیے بھی دعا مانگے. یہ نہیں کہ اس کو ہدایت دے اور خود کی خبر ہی نہیں ہے, خود کی خبر ہی نہیں ہے, بھول گیا اپنے کو, سنت طریقہ چھوڑ دیا اس نے. پھر اس کے بعد اس کو جب نصیحت کرے تو میرے دوستو اس نصیحت کرنے کا حق اور طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو کمتر سمجھے کہ اللہ میں تو بہت نالائق ہوں, میں بہت نالائق ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہو رہی. یہ جس کو نصیحت کر رہا ہے اللہ یہ تو شہزادہ ہے, اپنے دل میں یہ شہزاد ہو کہ یار میں بہت نالائق ہوں, یہ جو ہے شہزادہ ہے. اب اس کو پیار سے محبت سے بات سمجھانی ہے. اب وہ جو محبت سے سمجھانی ہے تو سوچے اگر میں نے ایسی کوئی بات اور لفظ منہ سے نکالا یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا کہ وہ اس کو گرا گزرا تو اللہ مجھے جوتے مارے گا, اللہ تعالیٰ کے عذاب مجھ پر برسے گا. یہ استحضار بھی تو دل میں ہونا چاہیے کہ ہماری اگر غلط نصیحت کی وجہ سے, غلط تبلیغ کی وجہ سے, غلط دین سکھانے کی وجہ سے اگر وہ بات نہ سمجھ سکا, عمل نہ کیا, یا وہ اس نے کچھ الٹا اثر لیا تو اس کے جوتے ہمیں پڑیں گے. کیونکہ ہماری وجہ سے ایک آدمی برباد ہوگا, ہماری وجہ سے جو ایک آدمی اگر خراب ہوا تو اس کے جوتے ہم کو پڑیں گے. یہ ایسی باتیں حکیم الامت کی عجیب نصیحت ہے یہ. اور حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, حکیم الامت فرما رہے ہیں, ایک مجدد وقت جوانی کا زمانہ تھا حضرت کا, تو ٹرین میں تشریف لے جا رہے تھے, ایک نوجوان تھا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. حضرت نے اس سے فرمایا ارے بھائی ٹخنا کھول لو, گناہ کبیرہ ہے, ٹخنے چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, غلط کام نہ کرو, اس ٹخنوں کو کھول لو, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے ٹخنے کا. اور کب؟ جب کھڑا ہو, جب چل رہا ہو, ان دونوں حالت میں ٹخنے کا چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں شلوار اوپر کر لی, مسجد سے باہر گئے شلوار نیچے کر لی. اچھے اچھے دیندار کا یہ عالم ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے, پھر کہہ دیتے جی فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا, فلاں کے کرنے یا نہ کرنے سے شریعت نہیں بنتی. کیوں جناب؟ اگر فلاں کوئی غلط کام کرے تو کیا شریعت بدل جائے گی؟ اگر مان لو کوئی علامہ کہلاتا ہے, بڑا وہ کہلاتا ہے, اگر وہ غلط کام کرے تو کیا شریعت بدل جائے گی؟ شریعت اب بدلی نہیں جا سکتی. جو غلط کام کرے گا وہ غلط ہے, جو صحیح کرے گا وہ صحیح ہے. تو لہٰذا یہ ٹخنے کا چھپانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. حکیم الامت نے یہ بات اس سے فرمائی, انہوں نے جانے کا کہا لکھا ہے. حضرت نے فرمایا, شریعت نے نہیں فرمایا, حد قرآن میں او شریعت کی ایسی کی تحصیل, شریعت کی ماں بہن گالی دی اس شخص, بس حضرت تو کان پکڑ کر بیٹھ گئے. فرمایا او میرے باپ کی توبہ, کتنی مجھ سے غلطی ہوئی, کتنی نادانی ہوئی. اگر آدمی ٹخنا چھپا رہا تھا یہ تو صرف حرام تھا, ایک گناہ کا مرتکب تھا, شریعت کو گالی دے کر اور مذاق اڑا کر تو کفر ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں وہ اب سمجھ میں آئی جو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت کی ابتدا جوانی کا زمانہ تھا. ہمارے بزرگ جو فرمایا کرتے ہیں کہ روٹی ڈالنے سے پہلے تبے کو گرم کرو, آگ چڑھاؤ گرم کرو, پہلے جب دین کی بات کہنی ہو پہلے اللہ تعالیٰ کی. اچھا ایک بات اور, یہ جو ایک بات ہے مشہور ہے وہ یہ کہ ہر وقت دین کی بات کرو, تو یاد رکھیے گا یہ تو غلط بات مشہور ہے. ہر وقت دین کی بات نہیں ہوتی ہے, دین کی بات وہ ہر وقت دین کی بات کا مقصد کیا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. ہر وقت اپنی زبان کو استعمال نہ کرے, کہیں عمل بھی ہے دین کی بات. جیسے اب ایک عورت سامنے آ گئی, اب سب مرد کھڑے ہیں, ایک حسین لڑکی سامنے آ گئی, اب وہاں کیا تبلیغ ہے؟ جس نے نظر نیچی کر لی ہے اس کی تبلیغ ہو رہی ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ تبلیغ ہے. حضرت ڈاکٹر عبد الحساب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت کے تین لڑکے, تینوں کی داڑیاں نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب سے کسی نے کہا, حکیم الامت کے خلیفہ بڑے خلفاء میں سے, کہ ڈاکٹر صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان کو سمجھاتے نہیں, نصیحت نہیں کرتے. حضرت نے فرمایا جو میرے ابا کے چہرے پر داڑھی ہے کیا یہ بچے کو نصیحت نہیں ہے؟ حضرت کے وہ حکمت بھرے انداز کا نتیجہ ہوا کہ تینوں نے داڑھی رکھی. بہت دین پھیلانے کے لیے بڑی زبردست حکمت کی ضرورت ہے. اب شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں. ایک شخص آیا, اس کی شلوار کا نوزے نیچے تھی, اب مجلس لگی ہوئی تھی, وہ بیٹھ گیا, حضرت بھی بیٹھ گئے, اب سب کو بھیج دیا, حضرت نے موغ رہ گیا, کھڑا ہوا حضرت, حضرت بھی تشریف فرما ہوا, وہ بھی کھڑا ہوا. حضرت نے اس سے فرمایا, بھائی ایک بات دیکھنا, اب تو کوئی ہے نہیں لیکن تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک بڑی بری عادت ہے. پوچھا حضرت وہ کیا؟ میرے اندر یہ عادت ہے کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی, تم دیکھنا میری شلوار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. بس میرے شیخ یہ بات سنا کر رونے لگے کہ ہائے یہ دیکھو دین پھیلانے کا کیا طریقہ ہے, کیسا درد بھرے انداز. بس اس نے وہ رونے لگا, اس نے کہا حضرت آپ اور شلوار ٹخنوں سے نیچے, آپ کی شلوار اس وقت بھی اوپر ہے. فرمایا اس شخص نے کیا کہا, حضرت آپ یہ جو فرما رہے ہیں یہ برائی تو میرے اندر موجود ہے. دیکھا آپ نے صاحب, اب وہ اس نے کہا گیا میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ برائی کو اپنے اوپر لے لیا کہ یہ برائی میرے اندر موجود ہے. تو یہ ہے دین پھیلانے کا طریقہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درد کے لیے کتنی درد بھری چیزیں سکھائی ہے. یہ اس پہ بیچ میں ایک بات ہو گئی توبہ گرم کرنے کے لیے ہو گئی. توبہ گرم ہو جاتا نا. تو دین پھیلانے کا اور دین کی تبلیغ کا سلیقہ طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے میرے دوست. ہر چیز کو ہوش جوش کی نہیں, ہوش سے کام لینا پڑتا ہے. مسائل کا استحضار رکھتے ہوئے, مسائل کو دیکھتے ہوئے, مسائل کا استحضار رکھتے ہوئے, مسائل کو دیکھتے ہوئے, ما لہو ما علی, فائدے کی چیزیں نقصان کی چیزیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے دین چلانے کا طریقہ ہے. اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہوگا تو کتنا اخلاص ہو قبول نہیں. یاد رکھنا, اگر دین کی تبلیغ شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے کتنا ہی کسی میں اخلاص ہو قبول نہیں. یاد رکھنا. اس پر میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا, ایک بات فرمائی سمجھانے کے لیے. فرمایا ایک آدمی عصر کی نماز کے لیے آیا, دیکھا مسجد میں وقت ہے 7-8 منٹ باقی ہے. اس نے کہا چل 4 رکعت پڑھ لوں, کہ آپ نے خود بڑی 4 رکعت جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہے بڑی فضیلت ہے اس کے بارے میں. اب اس نے 4 رکعت پڑھ لی سنت غیر موقع. اب اچھا چونکہ سنت غیر موقع جو ہے اس کے پڑھنے کا 3 طریقہ ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 رکعت پڑھے تو ہم تو 2 رکعت بعد تشہد کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن سنت غیر موقع میں جب پڑھی جاتی ہے تو درود شریف اور سورت بھی دعا بھی ملائی جاتی ہے. یہ سنت غیر موقع پڑھنے کا طریقہ ہے کہ درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے اور دعا بھی کر جاتی ہے, پھر اس کے بعد بغیر سلام پہلے کھڑے ہو کر ثنا بھی دوبارہ پڑھے, پھر وہی جیسے پہلی رکعت پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھنی ہے. یہ سنت غیر موقع پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ سنت غیر موقع اور نوافل 2 سے زیادہ جب نوافل پڑھے ایک ساتھ 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سلام نہیں پھیرے گا لیکن نماز تو نہیں پڑھے گا, یہ اس کا طریقہ ہے. اب اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لی, 4 رکعت پڑھی, دعا مانگی, عصر کی نماز پڑھی, دعا مانگی, امام صاحب نے درد سے دعا مانگی, اس پر بھی اثر ہوا کہ یار اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہیے. اپنے گھر میں گیا, گھر میں کوئی تھا نہیں, وہ اندر والے کمرے میں جا کر دروازے بند کر کے نفلے پڑھنا شروع کر. اصل کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے نہیں ہے, اصل کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے نا. اچھا اس کا اخلاص کتنا ہے کسی کو بتایا نہیں, اس نے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے اور روئے آنسو سے روئے جا رہا ہے, اس کا رونا قبول ہے؟ اس کے یہ نمازیں قبول ہے؟ بلکہ اس کے آزاد قدر ہے. اخلاص کتنا ہے؟ اخلاص اتنا ہے کہ مخلوق کے لیے نہیں کر رہا, مخلوق کا گزرے گا, اللہ کے لیے کر رہا ہے نا. اخلاص کتنا ہے؟ لیکن چونکہ مسئلے کے تابع نہیں ہے, شریعت نے اجازت نہیں دی, اس کا یہ اخلاص قبول نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو دین پھیلانے میں کتنا اخلاص ہو, جب تک وہ مسئلے کے مطابق نہیں ہوگا, جب تک وہ مسئلے کے مطابق نہیں ہوگا وہ دین کا پھیلانا معتبر نہیں ہے, دین کا پھیلانا معتبر نہیں ہے. اس لیے دین پھیلانا اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کا اسٹیج بعد میں آتا ہے. پہلے تو خود دین سیکھے اور پھر سیکھے مسائل کا ہے, کہ جی ایسا ہے ایسا ہے, یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے, پھر اس کے بعد دین پھیلانا یہ بھی سیکھے. دیکھیے میرے شیخ کی عجیب بات یاد آئی, ہمارے شیخ دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے اکابرین اولیاء علماء اور دینی مراکز کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اکابرین کی اللہ تعالیٰ عمروں میں برکت عطا فرمائے. حضرت نے ہمارے شیخ نے خلافت دی لوگوں کو, تو کچھ آواز سے حضرت نے فرما دی مجلس قائم کرو, مجلس کرو دین پھیلاؤ. تو بعضوں کی طرف سے یہ بات سننے میں آئی کہ بھائی شیخ تو زندہ ہے، شیخ کے سامنے کیسے کام کرے. اب یہ بات ہوئی تو 98 کی بات ہے، اس زمانے میں سندھ بلوچ سوسائٹی میں گلستان اجار میں ہمارے شیخ کے اجتماع ہوا کرتے تھے. نئی خانقاہ بنی تھی تو اندر تین دن قیام اور اتوار کے دن وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. شیخ کا زمانہ تھا تو میرے شیخ نے فرمایا بیان کے دوران، حضرت نے فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ زندہ، شیخ کے سامنے کام کیسے کرے، گویا کہ وہ شیخ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں. کہ شیخ کلٹی ہو، شیخ کلٹی ہو جائے تو ہم بھی دین کا کام کریں. کیا عجیب ہے. فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم شیخ کے سامنے کام کرو اور شیخ سے کام کرنے کے متعلق رہنمائی حاصل کرو، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا عجیب ہے کہ تم مرنے کا انتظار کرو، شیخ مرے کلٹی ہو تو یہ تو مار رہے ہیں شیخ کو، مر جاتا بھائی تو مر تو ہم بھی کچھ کریں. فرمایا کہ کیا پیاری بات. فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ شیخ کی عمر میں برکت کی دعا کرو اور اس سے تم سیکھو کہ دین پھیلانا کیسے، دین کا کام کرنا کیسے، شریعت کی رعایت، مسائل کی رعایت، ان رعایتوں کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مسائل پر عمل کرتے ہوئے یہ دین پھیلانا سیکھے. اور یاد رکھیے، انسان سب سے زیادہ جو گڑبڑ ہوتی ہے نا انسان کی، وہ اپنے گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور سب گھر میں سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری تو گھر ہے، اور سب سے زیادہ گڑبڑ گھر میں ہوتی ہے. وجہ اس کی پتہ ہے کیا، کہ گھر میں ہمارے دین کا اثر اس لیے نہیں ہوتا، ہماری تبلیغ اور دین پھیلانے کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کو مثلاً کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ، وہ کہتی ہے جی بہت اچھا سر آنکھوں پہ نماز پڑھیں گے، لیکن ایک بات تو بتاؤ تم فجر کی نماز میں کیوں کلٹی ہوتے ہو. اب پکڑا گیا. بیوی نے پوچھا ٹھیک ہے میں تو پڑھوں گی، اول وقت میں پڑھوں گی، لیکن تو فجر کی نماز میں کلٹی کیوں ہوتا ہے، مجھ پر کیوں چڑھا ہوا ہوتا ہے فجر کی نماز کے دوران. اب یہ کمزوری آئی نا، تو چونکہ وہ بیوی کمزوری دیکھتی ہے، اولاد کمزوری دیکھتی ہے، ایسے ہی ہے بس. بیوی سے کہتے ہیں خبردار، جو تو نے کسی نو محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تیری آنکھیں نکال دوں گا. اور پتا چلا نا محرم رشتے داروں سے خود گپے لگا رہے ہیں، ہنس ہنس کر باتیں کرتے. اب وہ بیوی پردہ کرے گی، ڈر کے مارے کر تو لے گی کہ جلاد ہے، جلاد سے کیا وہ کرنا. لیکن میرے دوستو کبھی اس کے دل میں عظمت نہیں آئی، وہ دین کا عمل نہیں کرے گی، چھپ چھپ کر وہ بھی گڑبڑ کرے گی. دیکھا بیٹا فرق سمجھ میں آیا نا. لہٰذا اگر ہم نماز کے معاملے میں بالکل پابند ہو جائیں، اگر ہم نماز میں سستی نہ کریں، بالکل پابند ہو جائیں، پھر دیکھیے کیا یہ قرآن کہیں گے نہیں، اس پر خود بخود اثر ہو جائے گا. کیونکہ جب دل میں درد ہوگا تو جو نور ہوگا وہ نور، یہ جو صحبت اہل اللہ ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے کہ ان کا قلب کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ قلب میں اسٹیم ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، وہ آگ لگی بھی ہوتی ہے، وہ آگ دوسرے کے دل پر اثر کرتی ہے، جس سے اس کا تعلق معلّہ اس کے قلب میں منتقل ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ چیز میرے دوستو، جس سے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ جو قلب کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ اصل میں ان کا دل سے رابطہ ہوتا ہے، اور ان کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہے، وہ درد جب ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، یہیں سے دل کی کیفیت بدلتی ہے. یہ ہے فرق. وہ اللہ والوں کا قلب ہے، جس قلب میں اللہ کی محبت کی آگ جل رہی ہے، جب وہ آگ کا اثر اس دل کا اثر، کیونکہ اصل تو دل کام کرتا ہے. اگر شیخ تقریر نہ کرے لیکن اس کے دل میں جو اللہ کی محبت کا درد ہے، ہم سب جا کر بیٹھ جائے، ہمارے دل کی حالت بدل جائے گی. یہ وہ درد ہے جو اثر کام کرتا ہے. ادھر بیٹھے ادھر. یہ وہ جو چیز ہے، وہ یہ ہے صحبتوں کا راز، کہ اللہ والوں کی جو صحبت ہے وہ تقریر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں تقریر ہے، ہمیں تقریر مفید ہے، فائدے کی چیز ہے، لیکن اصل جو چیز ہے ان کا جو درد بھرا دل ہے، اس درد بھرے دل سے اپنے دل کو ملانا، یہ اصل چیز ہے. اور اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کو فنا نہیں کرتے، ہم اپنے کو مٹاتے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے کو مٹا دیں، ہم اپنی رائے کو، اپنی شخصیت کو، اپنی علمیت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی خاندان کو مٹا دیں اور اپنے کو توازن پیدا کریں، مٹا دیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، ہماری تحقیقات، ہماری حیثیت، ہمارا خاندان، ہماری وجاہت کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے جو ہے سب کچھ. پھر اس کے بعد اور بھی فرماتے ہیں، ہر کجا پتیس آپ آجا روت، جہاں نشیب ہوتا ہے پانی وہیں جاتا ہے. ہر کجا پتیس آب آجا روت، جہاں نشے ہوتا ہے پانی وہیں جاتا ہے. تو شیخ کا فیض کس قلب میں منتقل ہوتا ہے؟ جس کے دل جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, جس کے اندر تواضع ہوتی ہے, جس کے اندر تواضع ہوتی ہے اور جو اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا. تواضع کی علامت کیا ہے وہ بھی سن لیجیے, کیونکہ ہم تواضع کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے گردن جھکا کے ذرا ایسی مینینی سی شکل بنا لی, گردن کبھی یوں کر لیا,
کچھ بھی نہیں ہے.
حالانکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت میں اس کا قلب جو ہے وہ تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ تواضع نہیں میرے دوستو, گردن کو ٹیڑھا کر کے گردن کو یوں کر لیا اور یوں ایسے کندھے وہ کر لیے, یہ تواضع نہیں ہے. اور اپنے کو نالائق اور کمینہ کہہ لیا, یہ تواضع نہیں ہے. تواضع میں کہیں ہے نہیں کہ اپنے کو نالائق اور کمینہ کہو. کمینہ کہنا نہیں ہے, سمجھنا ہے. اصل میں تواضع نام ہے سمجھنے کا, نہ کہ کہنے کا. اپنے کو الو سمجھنا اور ہے, الو کہنا اور ہے. کیوں جناب؟ کوئی اپنے کو کہے ذرا, یہی تو پتہ چل جائے گا. اور اس کا یہ ہے کہ ذرا مجمع میں کہہ کر دیکھ لے, مجمع میں کہہ کر دیکھ لے. مثلاً فجر کی نماز ہے, چلو پہلے ابتدا فجر سے کرے, کیونکہ فجر میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. مزہ پتا کیسے چلے گا کہ جمعے کی نماز اور کھڑا ہو کر کہے کہ بھائیوں میں بڑا نالائق ہوں, میں بہت ہی کمینہ ہوں, آپ میری اصلاح کے لیے دعا کر دیجیے. ذرا ایک جمعے تو کہہ کر دیکھے, پھر اس کے بعد پتا چلے گا. لیکن ایک بات کہتا ہوں, ایک جمعے اگر کہہ کر دیکھے نا تو اس کو اتنی لذت اور مزہ ملے گا کہ ہر جمعے کہے گا پھر وہ. یہ ہے تواضع. تواضع کس چیز کا نام ہے؟ تواضع نام ہے دو چیزوں کا. دو چیزیں اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمارے اندر تواضع ہے. اگر وہ دو چیزیں نہیں ہیں تو معاف کیجیے کہ ہمارے اندر تواضع نہیں, تکبر ہے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک بتا کیا؟ حق بات کو قبول کرنا. حق بات کو قبول کرنا. کسی نے کوئی مسئلہ علماء نے بتایا, عالم نے بتایا, یا کوئی عام بات کسی نے کہی کہ بھائی دیکھو یہ غلط کام ہے, آپ نے گاڑی ذرا غلط گیا تھی, ہاں ہاں بھائی بڑی مہربانی, باقی مجھ سے غلطی ہو گئی, بس گاڑی درست کر. کیا تو لگا ہوا ہے؟ ارے چل ہٹ, چل ٹھیک ہے, کیا ہے, کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اب یہ مشینیں جو کھڑی کر دی, روڈ برباد, اور کہتے کیا ہے جی روڈ ہی غلط بنایا تھا, صحیح نہیں بنایا تھا. یہ اپنی جو یہ تعویل پیش کرنا, یہ لوگوں کے راہ گزر ہے کہ سمجھا بھائی ایسا نہ کرو, یہاں کسی کی ماں بہن بیٹیاں گزرتی تم یہاں مت بیٹھا کرو. کیا بھائی ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم کیا تم نے ہم کو بے غیرت سمجھا رہا ہے کہ ہم تمہاری ماں بہن پہ نظر مارے ہوئے کیا؟ یہ جو حق بات کو قبول نہ کرنا, جب مسئلہ سکھاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو دین کا مسئلہ ہے. اچھا ہمیں بھی معلوم, ہم بھی دین جانتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمیں بھی ہم نے بھی دیکھا ہے, ایسے اپنا جوتیاں نہیں رگڑی ہیں, ہمیں بھی پتا ہے. اب یہ جو سکھایا, اب اس کے بعد یہ جو قبول نہیں کیا حق بات کو, جیسے وہ تھا نا ابو جہل مانتا تھا. اچھا دل اندر سے پتا کیا تھا, کہتا یار بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن میں نے مان لی تو بڑی بےزتی ہو جائے گی, بےزتی ہو جائے گی, بےزتی, بےزتی نہیں بےزتی. یہ دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی, اس نے ایک نے کہا ہوئے میں تجھے بےزت کر دوں گا, تو ہنسنے لگا, تو مجھے کیا بےزت کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس عزت تو ہے ہی نہیں. بےزت تو وہ ہو جس کے پاس عزت ہو, میرے پاس تو عزت ہے ہی نہیں, تو میں بے عزت کیا کروں گا؟ اب وہ جو کہہ رہے ہیں اگر میں نے مان لیا, یہاں پانچ آدمی کھڑے ہیں, اگر میں نے ان کے درمیان میں قبول اعتراف کر لیا اور بات مان لی کہ یار یہ بات تو جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, بس یہ جو ہے نا بس یہی تو ہے میرے دوستوں تکبر. اور تواضع کیا ہے؟ ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے میری لیں. دل میں تکلیف ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے یار دیکھو ایسی ہو رہی ہے, لیکن یہ تکلیف چونکہ اللہ کے لیے ہے, یہ تکلیف اللہ کے لیے, اس تکلیف پر بھی اجر ملے گا. اسی سے تو یہی تکلیف, تو وہ جو نور, وہ جو رفعت کا نور جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, یہی تو وہ چیز ہے میرے دوست. تو تواضع کی ایک چیز کیا ہے کہ حق بات کو قبول کرے, تعویل ایسا دے, ارے جی فلاں بھی ایسا کرتا ہے, فلاں بھی ایسا کرتا ہے, جی فلاں بھی ایسا کرتا ہے, آپ ان کو بھی کہتے نہیں ہمیں. تو بھائی جو کام تم کو کہہ رہے ہیں وہ کام فلاں فلاں بھی تو کرتا ہے, اس کی کیوں نہیں نقل کر لیتے؟ غلط کام میں دوسروں کی نقل کرتے ہو, اچھے کام میں کیوں نہیں نقل کر لیتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بھی یہ کرتا ہے تو فلاں فلاں یہ نہیں بھی کرتا, اس کی نقل کر لو. ہو گیا نا ایک نمبر ایک مسئلہ ہو گیا. اور یہ کہتے نا کہ جی خاندان نہیں مانتا, برادری نہیں مانتی, گھر والے ناراض ہو جائیں گے, دوست. اب آپ میں ذلت ہو جائے گی, تو میرے دوستوں یہ ہے, یہ تواضع اس کو حاصل نہیں ہے. ایک بات. نمبر دو بات, تواضع کی دوسری علامت اور دوسری پہچان. پہلی پہچان کیا ہے؟ کہ اپنے حق بات کو قبول کرے. اور تواضع کی دوسری پہچان کیا ہے؟ دوسری پہچان یہ ہے کہ اپنے کو لوگوں کے سے حقیر سمجھے. اگر لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ سب نالائق ہیں اور اپنے کو سمجھتا ہے میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں نے تو اپنے بزرگوں کی اتنی صحبت اٹھائی ہے، میرا علم ایسا ہے، میں نے تبلیغ میں اتنے چلے لگائے ہیں، اور میں فلاں فلاں دین کے کام کر کے آ رہا ہوں، اور میں جو ہے وہ شب جمعہ سے آ رہا ہوں، اور میں نے جو ہے وہ اتنا اتنا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے، اور یہ دیکھو ایسے ہی ہے بس. جس نے یہ سمجھا میرے دوستو، جس نے یہ سمجھا تو اس کا مطلب اس کو توازن حاصل نہیں ہے، اس کو توازن حاصل نہیں ہے، اس کو توازن حاصل نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے. تو جس دل میں توازن نہیں ہوگی اور جس دل میں تکبر ہوگا، یہ شخص اپنے وقت کے غوث اعظم، ارے یہ غوث اعظم کیا اپنے وقت کے نبی کے ساتھ ہی ہو تو اس نبوت کا فیض اس پر نہ پڑے گا، وہ فیض نبوت سے محروم رہے گا. یہی تو وہ چیز تھی ابو جہل کے اندر کہ جس سے وہ فیض نبوت سے محروم رہا. چچا، وہ چچا کیا ابو طالب کتنا فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات کہ میں جب تک زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھے گا. انتقال کا وقت ہے، تمام قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی وہاں تشریف فرمائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس، اور آپ نے فرمایا اے میرے چچا آپ کے احسانات ہیں، آپ ایک کام کیجیے کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، کل میں قیامت کے دن گواہی دے دوں گا. تو کیا اس وقت میں کیا کہہ رہے ہیں، اخترت النار علی العار، کہ میں جہنم کی آگ کو اختیار کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ شرماتی لوگ کہیں گے لو جی مرتے مرتے یہ کیا اپنے اس بھتیجے کے دین پر عمل کر لیا. لہذا وہ شخص محروم رہا، کیوں؟ صرف وہ جو چیز موجود تھی میرے دوستو. اس لیے توازو ایسی چیز ہے کہ کتنے جی توازو ہی سے تو وہ جو فیوز و برکات ہیں، انوارات عبادات کے ہوں، اللہ والوں کے ہوں، دین کے انوارات اور برکات وہ ملتے ہی توازو کے اوپر ہے. تو اسی لیے کیا فرمایا، ہر کجا پستیس آباد آ رہا، دیکھیے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، اذان کی طرف جاتا ہے، نشید کی طرف جاتا ہے، اور ہر کجا مشکل جواب آ جا رہا ہے، ہر کجا درد دوا آ جا رہا ہے، درد جہاں ہوتا ہے دوا وہاں جاتی ہے. کسی کے سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، کہہ کہتا ہے دوست کہتا ہے یار پینیڈول کی گولی کھا لو، ڈاکٹر ہے اس نے کہا پینیڈول گولی کھاؤ، کیسے کھانی جی، گولی منہ میں رکھو پانی سے اس کو نگل لو، پھر وہ گولی آپ کے معدے میں چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب میرے معدے میں نہیں سر میں درد ہے، وہ گولی ایسی دیجیے سر میں جائے تاکہ وہاں درد ٹھیک کرے. تو ڈاکٹر کہے گا بیٹا بات سنو، گولی سے درد اچھا نہیں ہوتا بلکہ گولی کے اثر اور تاثیر سے ہوتا ہے. لہٰذا جب گولی جائے گی تو اس کا اثر اب وہاں منتظر ہوگا، وہاں جب معدے میں جائے گی اب وہ گولی کا اثر انتظار کرے گا کہ آہ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. جب آہ کی آواز سر سے آئے گی تو گولی کا اثر وہاں جائے گا، گولی کام نہیں کرے گی اس کا اثر کام کرے گا، اور آہ کی آواز ٹانگ سے آ رہی ہے تو اس کا اثر پیر میں جا رہا ہے، کیا اس اثر کو دور کر رہا ہے، اس درد کے اثر کو وہ گولی کا اثر دور کر رہا ہے. تو فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی آدمی شیخ سے دور بھی ہے، دور بیٹھا ہے مجلس میں لیکن آہیں رکھتا ہے، درد بڑا دل رکھتا ہے، اپنے کو مٹا کے رکھتا ہے، تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے کو سمجھتا ہے توازن اس کو حاصل نہیں ہے، تو وہ قریب والا محروم رہے گا اور دور والا فیض یاب ہو جائے گا. قربت اور دوری کا مدار نہیں ہے، بے شک قربت اور دوری کب معتبر، قربت کب معتبر ہے، جب درد بڑا دل توازن ہو پھر قربت بھی ہو. تو یہ دو آتشا ہے، اس کو کہتے ہیں دو آتشا، دو آگ لگی ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ توازن جو ہے یہ ہے، اور یہ کیسے ملتی ہے، یہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. یہ توازن ایک نور ہے، توازن ایک خلق ہے اور ایک نور ہے، ایک وہ ایسی رہنمائی کی چیز ہے میرے دوستو، جس کے قلب کو یہ چیز حاصل ہوگی اس کی صحبت میں بیٹھ کر یہ چیز ہمارے اندر منتقل ہوگی. اور اس کے لیے شیخ ذرا کچھ ہل جل بھی کرتا ہے، جیسے کباب ہے نا، کباب ہے، کباب کو کہا کہ کباب جو ہے وہ جو کباب بنانے والا ہے، میلے کپڑے لنگی پہنی ہوئی بنیان میلی اور ہاتھ بھی سب کالا بجنگ ہوا ہے، اور وہ کباب جو ہے وہ گائے کا بچیا کا اور شاندار بکرے کا کباب بنا ہوا ہے. اب کباب سے کہا کہ بھائی کباب سے کہا بھی آپ کچے ہیں، ٹکیا تو آپ کی بنی ہے لیکن تھوڑی سی ذرا تکلیف ہوگی. پوچھا کیا تکلیف؟ کہا میں آپ کو کڑھائی میں ڈالوں گا، گرم گرم تیل ہے، نیچے آگ چل رہی ہے، کڑھائی میں ڈالوں گا، پھر اس کے بعد ایک طرف سے آپ کی تھوڑی سی لال ہو جائے گی، منہ کالا ہو جائے گا آپ کا، پھر اس کے بعد میں آپ کے نیچے ڈنڈا دوں گا، نیچے ڈنڈا دے کے آپ کو پلٹی کروں گا اور پلٹی ماروں گا، اور پھر اس کے بعد دوسری طرف سے منہ کالا کروں گا تمہارا. وہ کہے گا مہربانی کرو رہنے دو، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ناز نخرے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، جانتے نہیں کیا ہے کہ ہم کیا ہے.
نتیجہ کیا ہے؟ اس کباب کو جو کھائے گا تھوکے گا. کیوں صاحب؟ تھوکے گا نا. جو کچا کباب ہے جو کھائے گا تھوکے گا.
یار بہت شور سنتے تھے پہلو میں تو اتنی کباب کی تعریف کی. یہ کباب ہے اچھا. جو کچا کباب ہوتا ہے وہ حکیم بھی ہوتا ہے.
جو کچا کباب ہوتا ہے نا وہ حسین ہوتا ہے. کیوں؟ لال لال سا ہوتا ہے ذرا, اس کی سرخی ہوتی ہے.
اور جو پکا کباب ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے.
پکا کباب جو اس کے چہرے ہی مسخ ہو جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی نہیں ہوتی ہے. کچے کباب میں خوبصورتی ہوتی ہے. اور وہ کباب جو ہے وہ جو کچا کباب, اس نے کہا یار کباب اچھا یہ کباب ہو رہے یار کیا
چھو چھو یار یہ کیا ہے.
ارے ہم تو سمجھتے تھے کہ علماء ایسے ہوتے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے خانقاہ والے ایسے ہوتے ہیں. یار یہ تو بالکل ہی گندے ہیں. کیا اخلاق ہے ان کے؟ ذرا اخلاق دیکھو ان کے کیسے. بزرگوں کا نام لیتے پھرتے لیکن اخلاق دیکھو کیسے کہیں گزرے.
اخلاق والے احساس کر رہے
ارے یار چھوڑو بس میں نے تو بھائی اس سے ہم ہی اچھے ہیں, اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں یہ کہتا ہے. لیکن وہی کباب میرے دوست اب اسی کباب کو کڑھائی میں ڈالا. ایک کباب نے کہا اچھا بھائی اب ہمیں ہے تو جانا ہی ہے, ساری زندگی ایسے ہی رہیں گے, فنا ہو جائیں گے, سڑ جائیں گے کچھ دن میں. چلو بھائی جو تم نے کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لو. میں ٹھیک ہے بھائی تیار ہے. اب وہ جو جیسے ہی کباب کو ڈالا, جیسے ہی کڑھائی میں ڈالا, آوازیں نکلنا شروع ہوئی. کباب کی آواز تھی نا, اور وہ گرم گرم کباب, بلبلے بھی نکل رہے ہیں, بلبلے بھی نکل رہے ہیں, پٹاخ پٹاخ کی آوازیں آ رہی ہیں, شور شور کی آوازیں آ رہی ہیں, کیسے شور مچ رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ کباب تلنا شروع ہوا, اب کیا ہوا کہ اس کی خوشبو نکلنے لگی. اب جو خوشبو نکلی اس نے کہا ارے بھائی دیکھو خوشبو, اپنے اندر خوشبو مت نکالو, کیونکہ اگر خوشبو پڑوسی نے سونگ لی پتا پتا چل گیا کباب چلا جا رہا ہے وہ بھی پہنچ جائے گا فوراً. ارے بھائی نا خوشبو کو دبا. اس نے کہا میں خوشبو کو دبا نہیں سکتا, میں مجبور. کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تو مجبور ہے تو کچن سے باہر نہ نکلے. اس نے کہا اس پر میں قادر نہیں ہوں, کیونکہ اب جو خوشبو چلی ہے وہ جو خوشبو اڑی ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہوا چل رہی ہے یہ خوشبو کو اڑا کر لے کر جائے گی. اب وہ کمرے میں گئی. اس نے کہا اچھا چلو کمرے تک گھر تک محدود ہے, گھر سے باہر نہ نکلنا, کیونکہ یہاں ہندو بھی رہتے ہیں اور ہندو نے اگر سونگ لی, اب ہندو نے سونگ لی تو وہ نعرہ مارے گا ہوئے کباب مارا مسلمان کا, کیونکہ اس کی ماں کا گوشت کا کباب ہے. ہندو کی ماں کا گوشت. ہندو کی ماں کون ہے؟ گاؤ گائے. وہ ہندو کی ماں ہے. لیکن عجیب بات ہے, اس کو کہتے ہیں ماتا, ماتا یعنی ماں. اور جو ماں پہ چڑھنے والا تو باپ پتا ہوتا ہے نا, بیل کو پتا نہیں بولتے. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ گاؤ ماتا. بیل کو بیل پتا نہیں بولتے. پتا مانے باپ اور ماں مانے ماتا مانے ماں. بھائی ماں پہ چڑھنے والا تو باپ ہی ہوتا ہے نا. عجیب ہے, ماں کو تو کہتے ہیں گاؤ ماتا اور باپ کو پتا نہیں بولتے. وہ لوگ اب وہ جو ہندو, اب وہ خوشبو تو کہاں رکے گی, گھر سے باہر نکل گئی. وہی ایک ہندو گزر رہا تھا, ٹھیک ہے, خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا جہاں سے بھی آ رہی ہے یہ جو ہے نا کباب سے. اچھا کباب, وہ یہ تو خوشبو مست کی دے رہی ہے. اس نے کہا مست تو کر رہی ہے لیکن ظالم بھی تیری ماں کے پوچھتا ہے کباب. اس نے کہا ارے چھوڑ ماں کے گوشت کو, بوڑھے کباب مارا مسلمان کر, یہ کباب کی خوشبو تو مجھے مسلمان کی دے رہی ہے. ٹھیک ہے مست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی وہ کباب صرف کھایا نہیں ہے, صرف تلا جا رہا ہے, اس کی خوشبو اتنی پھیل رہی ہے. ابھی آیا نہیں مارکیٹ میں, آیا نہیں ابھی سج کر پلیٹ میں, آیا نہیں ابھی سب اس کی خوشبو, ابھی سب اس کی خوشبو چل رہی ہے. ابھی پورا تلا بھی نہیں گیا, اس کی خوشبو پھیل رہی ہے. کہاں؟ پہلے گھر میں, پھر گھر سے دور تک خوشبو آتی ہے جناب اس کی. اب اس کے بعد پھر اس نے کباب کے نیچے ہائی چمٹا یا جو ہے وہ چمچا وہ رکھا نیچے, نیچے گھسڑا اس کے, اٹھا کے اس کو یوں پٹکا. اب دوسری طرف چلا جا رہا, ادھر دیکھا تو سارا کالا ہو گیا وہ. لیکن اسی کالے پر میں خوبصورتی ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر لال پر رہ جائے تو کہتے بھائی ابھی تو کیا ہے, ابھی اس کو اور چلو, ذرا اس کو اور نفرت کرو, اس کی خواہشات کو فنا کرو, اس کی حیثیت کو فنا کرو, مٹا دو. اب یہ شیر پڑے گا جب مٹ گیا, کہے گا خاک میں کس نے ملایا تو یہ تو دیکھ, خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ, شکر کر مٹی سوارت ہو گئی. ارے تیری مٹی اللہ پر قربان ہو رہی ہے, تواضع تیرے اندر پیدا ہو رہی ہے, تکبر مٹ رہا ہے. دوسری طرف سے بھی کیا, اب اس کو پلیٹ میں سجایا, نیچے ٹشو پیپر رکھا, پلیٹ میں سجایا, مہمان کے سامنے رکھا. اس نے کہا ہو کباب, واہ 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 مزہ آ گیا. اس نے سبحان اللہ کیا کباب ہے, واہ واہ مزہ آ گیا. اب جھوم رہا ہے کباب کھا رہا ہے, کیسا جھوم رہا ہے؟ بس یہی فرماتے ہیں میرے شیر, کتنے لوگ دین کا کام کرتے ہیں لیکن اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹاتے نہیں ہیں, مجاہدات کی بھٹی میں اپنے کو رگڑواتے نہیں ہیں. نتیجہ یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچے کباب ہوتے ہیں. ان کے اخلاق کی
اخلاق کی اسلامی ہوتی ہے. تو جو کھاتا ہے وہ سسو کرتا ہے. ارے یار بہت سناتا دین کے کام کرنے والے ایسے.
آج کہتے ہیں نا جی دین کے کام میں اثر نہیں ہے, وجہ وہ ہے اخلاق کی کمی ہے. ذرا کسی نے ہماری بات نہ مانے, ایک دفعہ کسی کو بات سمجھائی. جیسے میں نے ایک مسئلہ ابھی پیش کیا تھا کہ دیکھو تبلیغ کرنے کا اصول, دین پھیلانے کا اصول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سے دو مرتبہ کہنا ہے بس. اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں ہے, اس سے زیادہ کہنا جائز نہیں ہے. اس سے زیادہ لیکن کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں اگر میں نے کہانی تو میری مانے گا, اس نے میری مانی کیوں نہیں, میں پھر کہوں گا یہ اللہ کے لیے تبلیغ ہوئی ہے, اپنے نفس کے لیے ہوئی. ہوتا یہ کہ جب بات نہیں مانتا نا اب نفس کہتا ہے تیری بات نہیں مانی, اور سمجھا تو کہ اللہ کے لیے سمجھا, وہ سمجھتا اللہ کے لیے ہوتا ہے, نفس کے لیے کام ہے, اس لیے اثر نہیں ہوتا. اب وہ جو کباب اب جس نے کہا ہے واہ واہ مزہ آ گیا, ہاں تو بس میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ دین کا کام پھر تو کرنے کے لیے ہی تواضع چاہیے, اور یہی بندگی کا معراج ہے تواضع. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. منصب رسالت کو اللہ تعالیٰ نے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھایا, رسول ہے. کتنا بڑا منصب ہے رسالت کا منصب, لیکن اس منصب سے پہلے جو اصل اعزاز ہے وہ سکھایا گیا, عبدہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ پتا چلا عبدیت اور بندگی اور تواضع, اصل منصب تو بندگی کا یہ ہے میرے دوستو. ولی اللہ, عالم, حافظ, تبلیغ میں چلے لگانا, حج و عمرہ کرنا, قاری صاحب, مال خرچ کرنا, یہ تو بات کی چیز ہے بھائی. پہلے تو ہم بندے بنے, پہلے تو عبدیت اور بندگی پہلے ہے, باقی مناسب جو منصب ہے, جو عزت ہے, جو شہرت ہے, وہ تو بات کی چیز ہے. اصل جو پہلے چیز ہے وہ یہ کہ عبدیت حاصل ہو جائے. اور میرے دوستو عبدیت پیدا ہوتی ہے عبد کے ساتھ رہنے سے, بندگی پیدا ہوتی ہے بندوں کے ساتھ رہنے سے, اور تواضع پیدا ہوتی ہے متواضع کے ساتھ رہنے سے. اگر کوئی آدمی متکبر کے ساتھ رہے گا ویسی ہو جائے گی. جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ درندوں کی کھال کے اوپر مت بیٹھو, درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا, یعنی جو گوشت کھاتے ہیں اور خون پیتے ہیں وہ جانوروں کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ کیونکہ درندوں کے اندر ان کی درندگی صفت موجود ہوتی ہے. اسی لیے امام غزالی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ 40 روز روزانہ جو گوشت کھائے گا اس کے اندر درندگی آ جائے گی, صفاقیت آ جائے گی, ظلم کی کیفیت ہوگی اس میں, جو مسلسل 40 دن گوشت کھائے گا. اور فرمایا جو مسلسل 40 دن سبزی کھائے گا, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بزدلی آ جائے گی. جو مسلسل 40 دن گوشت کھائے گا اس کے اندر درندگی, دل سخت ہو جائے گا, کسی پر رحم نہیں آئے گا, نہ ماں باپ پر, نہ بیوی پر, نہ بچوں پر, نہ محلے والوں پر, کسی پر رحم نہیں آئے گا. اور جو مسلسل سبزی کھائے گا 40 دن اس کے اندر بزدلی آ جائے گی. جہاں اللہ کی فرما بداری ہو جائے کسی ہو چیز نہیں ہے, تو کیا پتا چلا اعتدال کا راستہ کیا ہے, گوشت بھی کھائے سبزی بھی کھائے, گوشت بھی کھائے اور سبزی بھی کھائے, یہ ہے اعتدال کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے در سے بھر دے. اور سروے آج سے ایک بات اور فرمائی, جو بکری چرانے والے لوگ ہیں ان کے اندر مسکینت ہوتی ہے, مسکنت ہوتی ہے, تواضع ہوتی ہے, کیونکہ بکری ایسا جانور ہے. اور تکبر چڑھانے اور جو اونٹ چرانے والوں کے اندر تکبر ہوتا ہے, کیونکہ اونٹ بڑا متکبر ہے, وہ پتا ہے انتقام لیتا نہیں, لیکن جب لیتا ہے نا تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. وہ اس کے اندر کینا ہوتا ہے, اونٹ کے اندر کینا ہے کہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے, اندر رکھتا ہے, پھر ایک ساتھ انتقام لیتا ہے. اور بکری ہے وہ بے بس ہے, کوئی کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, یہاں بھاگ لیے وہاں بھاگ لیے, تو بکری چرانے والوں میں مسکینت. اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ بکریاں چرائی. کیوں؟ تاکہ ان کا تواضع, کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے تو تواضع چاہیے, بغیر تواضع کے دین کا کام. اب کسی نے کچھ کہہ دیا, اب ایک ساتھ سے دین پھیلانے والے, اب ایک ان کے پاس ایک ساتھ آئے, انہوں نے ہاتھ ملایا, ہاتھ بڑھایا, ہاتھ ملانے کے اسے وہ نہیں, آپ کے ہاتھ سے جراثیم ہوں گے, آپ کے ہاتھ میں جراثیم ہوگی. امریکہ سے آیا تھا تو اس کے اندر وہی تھا, پہلی دفعہ آیا تھا. اب وہ جو ہے اب وہ بیٹھنے آتا, بیٹھو میں تمہاری چوتڑ میں بھی جراثیم لگے, اٹھو یہاں پہ. سر کام تو انہوں نے ٹھیک کیا, ایسے کہ جواب تو یہی کہ میرے ہاتھ میں زیادہ جراثیم تیری چوتڑ میں لگے ہوئے, وہ میرے ہاتھ سے دکھا میں وہاں تو زیادہ جراثیم ہوتے, سر اٹھ گیا. کام تو ٹھیک کیا, لیکن دین کا کام ایسے نہیں ہوتا, دین کے کام ایسے نہیں ہوتا جب تک تواضع نہ پیدا ہو. اب ایک وہ غلط کام کرے اس کو سمجھانا پڑتا ہے, طریقہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو تواضع اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ کیا وعدہ فرمایا, جو اللہ کے لیے توازو کرے رفعہ اللہ. تو توازو کی حقیقت کیا پتہ چلی؟ توازو کی حقیقت یہ نہیں ہے جن میں یہ توازو نہیں ہے. توازو تو دل کی کیفیت کا نام ہے کہ حق بات کو قبول کر لینا اور ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا, یہاں تک کہ کافر کو بھی انجام کے اعتبار سے سمجھے. کیا مطلب؟ کہ اگر میرا انجام اور میرا خاتمہ خراب ہو گیا تو کافر اور سور بھی مجھ سے اچھا ہے, خنزیر اور کتا بھی مجھ سے اچھا ہے, اگر میرا خاص انجام کے اعتبار سے اس کو اپنے سے اچھا سمجھے. اور مسلمان کو فی الحال سمجھے کہ اس کی داڑھی تو نہیں ہے, اس کی نماز تو نہیں بابا, ہو سکتا ہے اللہ کے ایسے کوئی عمل ایسا مقبول ہو جائے کہ یہ جنت میں ہو اور ہم جہنم میں پڑے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اچھی اخلاق نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنے تعلق نصیب فرما, نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالی ہم جو دکھاوا اور ریا کرتے ہیں, یا اللہ ہماری عبادتوں میں ہماری دین پھیلانے میں, یا اللہ اس کو معاف فرما. یا اللہ اخلاص اور جلد دل عطا فرما, تعلق مع اللہ نصیب فرما ہم سب کو. یا اللہ تعالی ہمارے قلوب میں اپنی عظمت و ذات و صفات کی عظمت عطا فرما. یا اللہ تعالی ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں اور ہر لمحہ ساتھ آپ کی ناراضی سے بچیں. یا اللہ ہم توازو کی حقیقت عطا فرما اور اچھے اخلاق عطا فرما, تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تعالی دونوں جان کی نعمتیں دونوں جان کی عافیت نصیب فرما. اور یا اللہ تعالی اپنے شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے کاموں کو آسان فرما اور ضروریات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علیہ وسلم.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.